چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو احکام تجارت احکام تجارت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو, انہیں سجایا کرو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب العالمین جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین لائے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے, اور یہ سلسلہ جو پیش کیا جا رہا ہے بالخصوص شعبہ تجارت کے لیے ہے. تجارت سے متعلقہ مسائل آپ اس سلسلے میں جان سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین مفتی علی اصغر صاحب الحمدللہ عزوجل آپ کے سوالات کے جوابات اور ان کی شرعی رہنمائی کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے. آپ کے کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات کی طرف آتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے, میری کپڑے کی دکان ہے, کپڑے کی دکان پر گاہک آیا اور اس نے ایک سوٹ 2000 روپے کا طے کر لیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے کم ہیں, 500 رکھ لیں, 1500 روپے بھجوا کر یا میں دوبارہ آ کر دے دوں گا اور سوٹ اٹھا کے لے جاؤں گا. ہم نے شاپر میں ڈال کر طے کر کے رکھ دیا, تو اب کیا جب تک وہ نہیں آئے گا اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں اور کافی دن تک گاہک واپس نہیں آتا, کیا وہ 500 روپے ہم مدنی چینل کے گلے میں ڈال سکتے ہیں اور سوٹ واپس اپنا خانے میں لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس بات کی آپ عادت بنائیں کہ ایسے انجان جو گاہک ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا کریں, جو جڑ ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے, اور اگر کبھی ایسے گاہک کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ہو تو بھائی آج کل تو بچے کے پاس فون نمبر ہے, اس کا فون نمبر لے کر رکھیں, اس کو فون کے ذریعے سے رابطے میں رہیں. شرعی طریقہ کار کے مطابق جب کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے, چیز بھی اگر متعین ہے تو ظاہر بات ہے اس کا مالک بن گیا ہے, پھر وہ اپنے پیسے بھی دے کر گیا ہے, تو یوں یہ جو چیز ہے یہ اس کی ملکیت میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہو سکتا ہے قبضہ بھی ہو گیا ہو, اس نے لے لی ہو اور پھر کاغذات سنبھال کے رکھیے گا, تو اگر یہ اگلی صورت ہو جاتی ہے معاملہ تھوڑا اور آگے بڑھ گیا. تو چیزوں کی حقیقتوں پر غور کرنا ضروری ہے کہ جو چیز آپ بیچ دیتے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہتی, تو اس کو تو آپ کو روک کے رکھنا پڑے گا اور اس کا انتظار ہی کرنا پڑے گا, یہی اس کا حل ہے. اچھا بعض اوقات اس سے ملتی جلتی کچھ اور صورتیں بھی پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر گودام میں چیز ہے, سودا کر دیا, بعض اوقات ہوتا ہے نا مال موجود ہوتا ہے لیکن وہ مال رولنگ میں ہوتا ہے, فیکٹری سے مال آ رہا ہے اور گودام سے دکان میں آ رہا ہے اور بک بھی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ. اب سودا کر لیا اور گاہک نے کہا کہ 2 دن بعد بھیج دیجیے گا, اب بندہ تھوڑا سا شک میں پڑ جاتا ہے کہ میرے فیکٹری میں جو مال ہے اس میں تو کئی پیس ہیں, اس کا کون سا ہوا. تو بعض اوقات چیز جب سودا ہوتا ہے تو متعین نہیں ہوتی. متعین نہیں ہوتی تو وہ اس کی ملکیت میں جانا بھی نہیں کہیں گے, آپ کے اوپر آپ کے ذمے پر تو آ گئی ہے وہ, لیکن وہی چیز اس کو دیں یہ ضروری نہیں ہے, کسی ایک چیز کو ایسا نہیں کہہ سکتے. تو یوں ساتھ ہی ساتھ آپ کسی اور کو بیچے جا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے ایک سوٹ خرید لیا اور آپ کے پاس 200 سوٹ رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی, آپ کوئی بھی نہیں بیچ سکتے. تو غیر متعین مال میں ایک سوٹ آپ کو باقی رکھنا ہے جو آپ نے بیچ دیا ہے, وہ نہیں جانا چاہیے.
یعنی آرٹیکل نمبر جو ہے اسے سیو کر لیا جائے اور وہ ایک پیس باقی رکھا جائے.
کوئی بھی ایک پیس باقی رکھا جا سکتا ہے, کوئی بھی ایک پیس متعین نہیں ہوئی یہاں پر, ان کے ذمے پر رہ دینا, باقیوں کو یہ بیچ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، مزید کال دیجیے گا.
میرا مفتی علی اصغر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا سونار کا کام ہے اور ہمارے پاس کسٹمر اپنا پرانا سونا لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا زیور بنا کر دیں. اب ہم اس زیور پر کاٹ لگاتے ہیں اور ان کا بقایا سونا بچاتے ہیں، اس میں خالص کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس مثلاً ایک تولہ سونا ہے تو اس میں دو ماشے کاٹ ہے، بقایا آپ کا 10 ماشے سونا ہے. تو اس پر کسٹمر کچھ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہی بنایا ہوا ہے، سناروں نے ہی دیا ہے ہمیں، تو اس پر ہم کاٹ نہیں دیتے. یا کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو مطمئن ہو جاتے ہیں کاٹ دینے پر، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سونے کی کاٹ نہ کریں اور اس کی قیمت بنائیں، اپنے سونے کی قیمت بنائیں پھر لین دین کریں. اب اگر کاٹ کی بجائے اس کی قیمت بناتے ہیں تو پھر کسٹمر اور بھی مزید مطمئن نہیں ہوتے کہ جی ہمارے سونے کی آپ قیمت کیوں بناتے ہیں، آپ اس کا وزن کریں اور ہمارے سونے کے بدلے ہمیں سامان دیں. اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں، بہت ساری پریشانی ہوتی ہے اس معاملے میں. جزاک اللہ خیرا.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سونا بیچتے ہوئے تو یہ لوگ نگینے بھی لگا دیتے ہیں،
وہ بھی سونے کے بھاؤ،
نگینے بھی سونے کے بھاؤ جا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
اور جب وہ بیچنے آتا ہے تو سنار کہتا ہے بھی نگینہ ہم نہیں لگائیں گے. اب وہ کتنا ہی کہتا رہے کہ آپ نے بیچتے ہوئے تو یہ کیا تھا، تو بیچتے ہوئے یہ کیا تھا، تو وہ بیچتے ہوئے آپ کو بارگننگ کرنی تھی، آپ کو ڈیزائن ایسا پسند کرنا تھا اس میں نگینے نہ ہوں، تو اس وقت جو کرنا تھا وہ اس وقت کرنا تھا. آپ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، نگینوں کے ساتھ آ جائے مجھے. آپ نے سودا کر لیا، تو اب یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اگلا سودا کے ساتھ جڑا ہوا ہو.
صحیح.
تو اب سنار خریدتے وقت اس کا یہ اصول ہے، ان کا یہ عرف ہے کہ وہ نگینے ہٹواتے ہیں. یہ تو میں نے مثال دی نگینوں کی، اس سے ملتی جلتی مثال آتی ہے کاٹ کی. ہوتا یہ کہ ٹانکا جو لگایا جاتا ہے، ٹانکا وغیرہ، یہ سونے کا نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو سنار سونا خریدتے وقت اس ٹانکے کی جو مقدار ہے اس کو شامل نہیں کرتا، اسی کو یہ کاٹ کہہ رہے ہیں، بعضوں کا گھاٹی بھی کہتے ہیں. تو عرف بہرحال یہی ہے کہ اس گھاٹی کو بھی الگ کیا جاتا ہے. جو معروف مقدار ہے وہ کتنی ہے اس سناروں کو پتہ ہوگی، اس کے مطابق کاٹ یا گھاٹی اگر کوئی لگاتا ہے تو شریعت کے حساب سے اس کی اجازت ہے. گاہک ہم نے اجازت کا کہا ہے نا،
صحیح،
لیکن گاہک کوئی کہتا ہے جی مجھے تو پورا پورا وزن کے ساتھ ہی بیچنا ہے، تو وہ اپنی آفر کرنے میں حق بجانے میں، سنار اس کی آفر مانے یا نہ مانے سنار کی مرضی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن یہاں سوال بھی یہ بات کی گئی کہ دونوں طرح سے گاہک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کچھ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ
وہ دیکھیے وہ کچھ اور بات کی انہوں نے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پیس کے حساب سے پیسے بتا دیں.
صحیح ہے.
مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ بندہ لے کر آیا ہے، تو انہوں نے وزن نہیں کیا اس کا، پیس کے حساب سے بول دیا، تو گاہک کو اس میں شبہ تو رہے گا نا کہ میرا وزن تو زیادہ تھا، ریٹ تو اتنا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے رائٹ کے حوالے سے آواز اٹھانے پر تو حق بجا نہیں ہوئے، کیسے اس کو روک سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، بالکل جی، مزید کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ جو نیٹورک مارکیٹنگ کا کام کرتا ہے. اب اس کا کام یہ ہے کہ نہ کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اور نہ ہی کوئی چیز سیل کرنی ہے، انہوں نے ٹیم ورک کرنا ہے، یعنی کہ ٹیم بنانی ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی ٹیم بنانی ہے، تو اس کی ٹیم میں جتنے بندے ہیں وہ آگے ٹیم بنائیں گے اپنی اپنی، تو پہلا شخص جو ٹیم بناتا ہے اس نے کسی ایک کو اس ادارے کے ساتھ پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کیا تو اس کو 900 روپے ملیں گے. اب اگر وہ اگلا بندہ اگلے کسی کو یعنی کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ منسلک کرتا ہے تو پہلے بندے کو بھی 900 روپے ملیں گے اور دوسرے بندے کو بھی پیسے ملیں گے، تو کیا ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جوائن ہونا صحیح ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
900 روپے کوئی باغ میں نہیں اگتے، یا نہ کھیت میں اگتے ہیں نہ درختوں پہ لگتے ہیں، کوئی 900 روپے اٹھا کے دے دے گا. یہ ایک بہت بڑے سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور بہت ساری پرتیں ہوں گی. پرتے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ 900 روپے کیوں دیے جا رہے ہیں. اگر اتنا ہی سوال لے لیا جائے تو بھی ایک لایعنی کام ہے یہ، یعنی دو بندوں کو ملوانے کی اجرت تھوڑی ہوتی کوئی.
صحیح.
اجرت ہوتی ہے اس سے آگے مقاصد کی بنیاد پر.
ٹھیک ہے.
کہ آپ نے کسی کو پلمبر بھیجا ہے، اب وہ پلمبر بھیجا ہے تو پلمبر سے کام کروائے گا، اصل مقصد تو وہ کام کروانا ہے.
ٹھیک ہے.
تو پلمبر ملوانے کی یا دو بندوں کو ملوا دے جناب، ریئل اسٹیٹ والے بندوں کو ملوانے کا معاوضہ نہیں لے رہے ہوتے، سودا کروانے کا معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں.
بالکل صحیح.
تو یوں بندوں کو ملوانا ایک لایعنی کام ہے. مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے اس کی وجہ دی جائے. تو اس طرح کے کسی بھی سسٹم میں جڑنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. صرف کنیکٹنگ کے لیے یہ کام ایک الگ نوعیت رکھتا ہے, اور دوسرا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا مقاصد ہونے چاہیے. لیکن مفتی صاحب اگر یہ کہا جائے کہ اس کے پیچھے مقصد ہے نا کہ میں اگر آپ کو کسی سے ملواؤں گا تو میرے 900 کھڑے ہو رہے ہیں,
اس کو کیا مقصد حاصل ہوا؟
اس کو ترغیب ملے گی کہ تم کسی اور کو بھی ملا.
دیکھیے فقہ اکرام نے جو
تجارت کی, یعنی
فقہ اکرام نے جو مثالیں دی میں عرض کرتا ہوں. کوئی شخص گھوڑا کرائے پر لے کر آئے,
ٹھیک ہے,
کہ دروازے کے باہر باندھے گا, دنیا کو پتہ چلے اس کے پاس گھوڑا ہے, تو یہ کسی چیز کو کرائے پہ لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس لیے اجارہ درست نہیں ہوگا. کوئی کوٹ خرید کر لے آتا ہے, ٹھیک ہے, پہنتا وہنتا نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ٹنگا رہے گا اور لوگ سمجھیں گے اس کے پاس تو ایک کوٹ بھی ہے, تو یہ بے مقصد کام ہے, اس کا اجارہ بھی درست نہیں ہے. سامنے والے کو تو پیسے مل رہے ہیں, یہ نہیں کہیں گے ہم صرف, بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کا جو مقصد ہے وہی درست نہیں ہے. با مقصد کام ہوں اس کی اجرت ہوتی ہے.
مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میری موبائل کی شاپ ہے سیل اور پرچیز کی, تو ہمارے پاس موبائل لے کر آتے ہیں کسٹمر, ہم نے بنوانا ہے کیونکہ ہم میکینک نہیں ہیں, ہمارا کام صرف سیل اور پرچیز کا ہے. تو ہم وہ موبائل دوسرے کسی بڑے شہر سے بنواتے ہیں اچھے میکینک مستری وغیرہ سے, تو وہ مستری مثال کے طور پر ہم سے 1000 روپیہ اس کے بنوانے کا لیتا ہے, تو ہم کسٹمر سے کیا 1200 روپے لے سکتے ہیں؟ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر کبھی ہمیں پیمنٹ دے کے جاتا ہے آدھی, کبھی ہم اپنی جیب سے پوری پیمنٹ جو ہے نا وہ بھر کے وہاں پر آتے ہیں, پھر وہ بعد میں ہمیں دیتا ہے. پوچھنا یہ تھا کہ یہ اس طرح کرنا جائز ہے یا کوئی اور دوسرا شرعی طریقہ ہے جائز, تو وہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیں.
دیکھیے ایک شخص سروس فراہم کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود ہی کام کر کے دے. کتابوں میں مسئلہ لکھے ہوئے ہیں کہ درزی ہے, اس کے پاس کوئی سوٹ لے کر آتا ہے اور درزی کسی اور سے پھر بنواتا ہے.
صحیح.
کسی اور سے بنوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو اس کا ملازم ہوگا یا وہ خود پیسے دے کر کام کروائے گا, تو ظاہر بات ہے کم پیسے دے گا, گاہک سے زیادہ لے گا, تو فی نفسی ہی تو یہ طریقہ درست ہے, لیکن اس کے اندر ایک اور زاویے سے کلام کرنا ضروری ہے. وہ زاویہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ موبائل آیا تو طے کیسے ہوتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے؟
صحیح.
قیمت یہ کیسے بتاتے ہوں گے اس کو؟ یہ ایک اہم چیز ہے. کاریگر تو کھول کے دیکھ لے گا, دو چار چیزوں دیکھ کے بتا دے گا. اگر تو ان کو یہ کام آتا ہے اور یہ خرابی کا تعین کر کے معاوضہ بتا دیتے ہیں اور پھر آگے یہ کام کسی اور سے کرواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ایک بریک لگانا چاہیے کہ بھائی میں آگے بھیجوں گا, پوچھوں گا ان سے کیا خرابی ہے, پھر میں آپ کو ریٹ دوں گا.
ٹھیک ہے.
پھر اس دوسرے اسٹیپ کے مطابق ان کو عمل کرنا چاہیے اور اس ریٹ میں یہ اپنا نفع رکھ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, درست صورت. اور جس طرح آپ چاہ رہے تھے, سائل چاہ رہے تھے کہ ایسی صورت آ جائے کہ کام چلتا بھی رہے, وہ صورت بھی سامنے آ گئی. فالو کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے. مزید کال لیتے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, حرام جانور رکھنا اور حرام جانوروں کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
کیا کرنا؟
خرید و فروخت حرام جانور کی کرنا کیسا؟
دیکھیں حرام جانور تو کتا بھی حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی حرام جانور کو کسی مقصد کے تحت خریدا جاتا ہے اور وہ ایک ایسا مقصد ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے تو خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہاتھی جو ہے اس کو سواری کے لیے خریدتے ہیں, کون منع کرے گا جناب؟
ٹھیک ہے.
کتے کو کوئی چوکیداری کے لیے خریدتا ہے تو چوکیداری کے مقصد سے کتا رکھنا بھی جائز ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے استعمال کی, جس چیز کا استعمال درست ہو سکتا ہے اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کھائی تو نہیں جاتی لیکن جو ان کی بیرونی چیزیں ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں. جیسا کہ کوئی بھیڑیا ہے, اب بھیڑیے کی جو کھال ہے دباغت کے بعد, اگر ذبح نہیں کیا تب بھی دباغت کے بعد اس کھال کی جیکٹ بنائی جا سکتی ہے.
صحیح,
جائز ہے. تو یوں جہاں چیز کا کوئی نہ کوئی استعمال موجود ہے جائز استعمال, اس کے خرید و فروخت کی اجازت رہے گی. ایک جانور ایسا ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اور اس کا نام ہے خنزیر. اس کا تو رواں رواں ناپاک ہے, ہاتھ بھی لگا دیا تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا اگرچہ کہ اس کی جلد خشک ہو. تو خنزیر جو ہے نجس العین ہے, کوئی اور جانور پرندہ نجس العین نہیں ہے. تو وہاں استعمال دیکھ کر گنجائش کے پہلو نکلتے ہیں.
زبردست, ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح سافٹ ویئر کمپنیز ہوتی ہیں, آئی ٹی کی کمپنیز ہوتی ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز بھی جن کو کہا جاتا ہے, اس میں جاب کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ اگر ایز اے ویب ڈیولپر اگر ہم نے جاب کرنی ہے تو اس میں جاب کرنا کیسا ہے, کیونکہ اس میں اب مختلف قسم کی جو سافٹ ویئر ہاؤس والے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی ویب سائٹس بناتے ہوں گے, تو اس میں جاب کرنا کیسا ہے؟ لائک وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ بھی بناتے ہوں گے, میوزک سے ریلیٹڈ بھی ویب سائٹ بناتے ہوں گے, یعنی کہ غیر شرعی ویب سائٹس بھی وہ بناتے ہوں گے, اس میں رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرا.
دیکھیے, اگر آپ سافٹ ویئر سیکھنا چاہ رہے ہیں, آئی ٹی ڈیولپر بننا چاہ رہے ہیں, پیچھے نہ ہٹیں, آپ آگے بڑھیں, تعلیم سیکھیں. اور آپ کے پاس جب ہنر آ جائے گا نا, اور ہنر بڑا مضبوط ہوگا, تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہلکا پھلکا جانتے ہیں تو کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا. بارگیننگ کی پوزیشن میں آئیں. ملک کو اس وقت ضرورت ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چاروں طرف پھیلتے جا رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور خاص طور پاکستانی پھر بھی کافی پیچھے ہیں ابھی. یہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہے, یہ ہماری ہے. جب آپ جائیں گے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں تو پھر آپ ان کے ساتھ اپنا مدعا پیش کریں ان کے سامنے کہ بھائی میں آپ کے پاس کام تو کروں گا لیکن یہ کرائٹیریا ہے, اس میں میں کام نہیں کروں گا, مجھے اس طرح کا آپ کام دیں. تو اس طرح کا کام کی کوئی کمی تھوڑی ہے. یعنی جب کوئی شعبہ ایسا ہو کہ جہاں پر یہ متعین ہو جائے کہ گناہ کے علاوہ یا کچھ ہو ہی نہیں سکتا
جی,
تب ہم کہیں گے کہ بھائی شعبے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے.
صحیح.
یا غالب ایسا ہوتا ہو, لیکن آئی ٹی کا شعبہ ایسا نہیں ہے, بڑی وسعت اس کے اندر. اب مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے جو کپڑا بناتی ہے,
ٹھیک ہے,
ایک کیا 10 آئی ٹی والے ناکافی ہیں وہاں پر, اور کیا ناجائز کام کریں گے وہاں پر. یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اس کے اسکوپ بہت بڑا ہے اس کا, اور اس کی اس فیلڈ میں ضرورت بہت زیادہ ہے. تو علم سیکھیں اور مہارت کے ساتھ سیکھیں. جب آپ بہت ماہر بنیں گے تب ہی آپ اپنی بات منوا سکیں گے, بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوں گے, اچھی جاب آپ کو مل سکے گی.
ٹھیک ہے جی, انکریج بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب, حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جائز کام آگے بڑھ کر کرتے رہیے, اور پھر ایک پوزیشن پر آئیں گے تو دوسروں کو بھی اپنے مطابق.
اور ناجائز سے بچیں, ناجائز سے بچنا بھی ضروری ہے, کمپرومائز نہ کریں ناجائز پر. بعض اوقات مشکل لگتا ہے, جاب چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے, یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ راستے کھلتا ہے. یعنی ایک بندہ جب یہ توقع کر سکتا ہے کہ مجھے حرام سے روزی مل سکتی ہے, تو روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ یہ توقع کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کو حلال سے روزی ملے گی؟ جب آپ کی توقع حرام کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہے اور جو اللہ کو ناپسند ہے, تو جو راستہ اللہ کو پسند ہے وہاں سے آپ کو روزی کتنی ملنی ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے.
چلو, سبحان اللہ, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, رزق اسی نے دینا ہے جسے چاہے گا, بغیر حساب رزق عطا فرمائے گا. کال مزید لیتے.
میرا نام یہ ہے کہ میں نے ادھار دیا ہوا تھا ادھر میں ریال ایک آدمی کو, اب جو ریال اس ٹائم تھا وہ تھا 1.27 روپئے کے برابر تھا, اب جو ہے وہ 1 ریال 45 روپے کا ہے, کیا مجھے میں نے جب دیے تھے اس ٹائم کے حساب سے لینا ہے یا مجھے میرے اپنے ریال ہی واپس دے دے وہ لینا ہے؟
دیکھا جائے گا کہ آپ نے پاکستانی روپے دیے تھے یا ریال دیا تھا. پاکستانی روپے آپ نے دیے تھے تو جتنے دیے تھے اتنے واپس لیں گے جناب آپ. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جی میری تنخواہ تو ریال میں تھی, میں تو ریال سے پاکستانی روپے کروائے تھے اور جو ہے وہ مجھے تو ریال ہی چاہیے, پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا. اگر آپ نے ریال ہی دیا تھا اس کو تو آپ آج یہ تقاضا کریں بھائی مجھے ریال ہی چاہیے, اور یہ تقاضا بالکل شریعت کے مطابق ہے. شریعت کہتی ہے کہ جس جنس میں قرضہ دیا گیا ہو تو اسی جنس میں واپس کرنا ہوگا. کس نے گندم دی ہے تو وہ گندم ہی مانگنے پر حق پر جانب ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ گندم کے بدلے گندم کا تقاضا کرے. تو ریال اگر آپ نے دیے تو ریال کا تقاضا کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں.
ٹھیک, مزید کال دیجیے.
گولڈ کی مارکیٹ میں جو چھلائی کا کام کرنے والے کاریگر ہوتے ہیں ان کو جب کوئی زیور دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے چھلائی کر دیں, خوبصورتی بنانے کے لیے وہ چھلائی کرتے ہیں, تو اوپر سے جو وہ سونا تھوڑے تھوڑے ذرات گرتے ہیں اس کی بھی ایک مالیت ہوتی ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اسی میں سے آپ نے اپنی جو ہے نا اجرت جو ہے وہ بھی کر لے لینی ہے اور باقی جو وہ ذرے بچیں گے ہمیں واپس کر دینے ہیں. تو یہی عرف چل رہا ہے, پیسوں میں اس کو مزدوری نہیں دی جاتی بلکہ اسی چھلائی میں سے جو ذرے بچتے ہیں وہی اس کی مزدوری ہوتی ہے. تو کیا وہ سونے ہی کی شکل میں مزدوری دے سکتے ہیں؟
دیکھیے, طریقہ کار درست نہیں ہے, دو وجوہات سے درست نہیں ہے. ایک تو اجرت مجہول ہے, پتہ نہیں ہے کتنی ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ کاریگر کا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ کا کھلاڑی ہے نا.
صحیح.
کاریگر وہ انگلیوں کا بادشاہ ہے.
ٹھیک ہے.
اب وہ ہاتھ ہلکا رکھے یا بھاری رکھے اس کو دونوں راستے آتے ہیں. جب ذرات سے اجرت ملنی ہے اور اس نے ہاتھ کر دیا تھوڑا ٹائٹ, پتہ چلا کہ 10 گرام سونا تو یہیں چلا جاتا ہے, تو کیوں ایسا راستہ آپ کھولنا چاہتے ہیں؟ تو ابہام موجود ہے, اور ایک میں نے خارجی وجہ بتائی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے کہ بندہ جو اس کا یعنی اس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں, جو حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ دے رہے ہیں اسی میں سے اجرت نہیں دے سکتے, اجرت الگ سے دی جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب, آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ جو ایک لنڈے کا کام کیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ جو باہر ملک سے شرٹ وغیرہ جو پینٹ وغیرہ چھوٹے بچوں کی بڑی آتی ہیں, تو اس کو فریش کر کے آگے بیچا جاتا ہے, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ شرع رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
بھائی, فریش سے اگر مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دو ہو کے ہم اس کو چمکا امکا کے رکھ دیتے ہیں, تو چمکانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیا کہہ کر بیچتے ہیں تو یہ تو پھر گاہک کے ساتھ دھوکہ ہے. لیکن لنڈے کا مال تو لنڈے کا ہی کہہ کر بک رہا ہوتا ہے, اور کم ہی ہوگا ایسا کہ وہ نہیں کہہ کر بیچے جا رہی ہو چیز.
فریش چیز فریش کرنے سے مراد یہی ہوگی کہ تھوڑی سی یوں تر و تازہ کر کے بیچ دیتے ہیں, بالکل تازہ تو وہ نہیں ہوتی.
ہاں, اس کو پھر نیا کہہ کر نہ بیچے, لنڈے کا کہہ کر ہی بیچا جائے. کوالٹی بنائی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ لنڈے کی اے کوالٹی کا مال ہے, بی کوالٹی کا مال ہے, تو اس میں کوئی رج نہیں ہے.
سب اس میں ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی بڑے سائز کی مثال کے طور پر پینٹ ہے تو اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے, چھوٹے سائز پر اچھا بنا دیا جاتا ہے اور کچھ رنگ وغیرہ کروا لیا, اس کو ڈائی کروا لیا, تو ایک اچھے اسٹیٹس پر آ جاتی ہے وہ. اب اس کو نہیں کہہ کر بیچا جا سکے گا؟
دیکھیے, کسی چیز کے اندر عیب کا پایا جانا اس کا تعین مارکیٹ کرتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور عیب کا اصول فقہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے قیمت میں فرق آ جائے وہ چیز عیب کہلائے گی.
ٹھیک ہے.
آپ نے کہا نہیں ہے, اور جو مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
صحیح.
مارکیٹ کے لوگوں کی نظر میں نئی کا ریٹ اور ہے, پرانی کا ریٹ اور ہے,
اور
تو پتہ چلا کہ یہ ڈفرنس بتاتا ہے کہ اس میں عیب ہے.
ٹھیک ہے.
پرانا ہونا یہ عیب ہے اس میں, اور آپ اس کو نیا کہہ کر بیچیں گے تو آپ نے عیب چھپا کر بیچا نا.
صحیح.
تو عیب چھپا کر بیچنا اس کی اجازت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے. اس کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے آپ کہیں گے بھائی یہ چیز ہے جیسی یہ آپ کے سامنے ہے, لو یا نہ لو آپ کی مرضی ہے. نہ آپ کو نہ آپ اس وقت نیا کہیں نہ پرانا کہیں.
ٹھیک ہے.
تو ٹھیک ہے,
کرنٹ اسٹیٹس آپ کے سامنے ہے پروڈکٹ کا, پسند آتی ہے تو لیجیے ورنہ آگے بڑھیے, دکانیں بہت اور ہمارے پاس گاہک بہت. ٹھیک ہے جی, مزید کال لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں.
کراچی کے ایریا لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں, شاہپور سے.
ماشاءاللہ.
دراصل میرا سوال یہ تھا کہ میں ایک ادارے سے کے ساتھ منسلک ہو رہا ہوں ابھی, وہ ہے لیبورٹری, مطلب میڈیکل فیلڈ ہے. تو میڈیکل فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ لیبورٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ابھی ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں نا, تو ڈاکٹر سے مطلب کہتے ہیں کہ آپ ہماری لیبورٹری میں ٹیسٹ بھیجیں, تو اس پر ڈاکٹر ہم سے پرسنٹیج مطلب مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں 20% دے دیں یا 30% آفر کریں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں مطلب اس وہ کا یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مطلب ہم اگر ڈاکٹرز کو اپنے پروفٹ میں سے شیئرنگ دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ڈاکٹر ہم سے خود مانگے, مطلب جو بھی ہے اس چیز میں آپ ہماری رہنمائی کر دیں کہ مطلب ڈاکٹرز جو ہمیں آفر دیتے ہیں یا ہم ڈاکٹرز کو آفر دیتے ہیں تو یہ سب جائز ہے یا نہیں ہے؟
بڑی بڑی جو لیبارٹریاز ہیں, لیبارٹری ہیں, اس طرح کے جو سروسز ہیں, پوچھا جاتا ہے یہاں پر کس ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے.
بالکل,
بعض اوقات تو ڈاکٹر کی پرچی ریفر ہوتی ہے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
صحیح,
وہ جو پورا لیٹر ایڈ جو ہوتا ہے اس کا وہی پرچی ہوتی ہے. تو بعض اوقات تو پچھلے دنوں ایک کتاب جو نا وہ پڑھنے کا موقع ملا مجھے, کسی صاحب کی زوجہ کا انتقال ہوا نا, کینسر کی مریضہ تھیں بیچاری, اللہ پاک محفوظ فرمائے ان کی. جو 5-6 سال انہوں نے لڑتے ہوئے اس بیماری سے, یعنی اس بیماری کو دیکھتے ہوئے گزاری, تو پوری ڈاکٹروں کی انہوں نے روداد لکھی. کتاب لکھنے والا بہت پاورفل آدمی تھا, یعنی معاشرے میں اس کا نام ہے, تو اس نے کچھ چھپایا نہیں, نام لے لے کے ڈاکٹروں کا بیان کیا, یہاں تک بھی بیان کیا, یار یہ بندہ بھیج رہا ہوں ذرا رعایت کیجیے گا, یہ رعایت کیجیے گا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں لہٰذا میری فیس پکی ہوگی,
میری رعایت اس کی نہیں, میری کرنی ہے,
میری کمیشن پکی ہوگی. یعنی وہ خود بھی تو جا سکتا تھا نا, فون کرنے کا مقصد یہ کہ میں بھیج رہا ہوں, میری انٹری ڈالنی ہے, میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہیں. ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے, ڈاکٹر تھے دو کسی شہر میں, مجھ سے پوچھا کہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر تھے, ہاسپٹل میں ڈاکٹر مریض کو منع کر دیتا ہے, جگہ ہی نہیں ہے تو یہ عملہ منع کر دیتا ہے.
صحیح,
اب انہوں نے باہر جو ہے ٹراؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں, اپنے نمائندے چھوڑے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ پھر ذہن بناتا ہے مریض کا, اچھا اوہو یہ قریبی اسپتال ہے, یہ فلاں اسپتال میں چلو, اب میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کی بھی کمیشن ہوتی ہے, حالانکہ وہاں جگہ تھی, ایسا بھی ہوتا ہے, علاج ہو سکتا تھا, لیکن صرف کمیشن کے چکر میں مریض کو دھکے دے دیے گئے, اور مریض بیچارہ در بدر, ہو سکتا کسی اور شہر سے آیا ہو, وہ در بدر اس کی امیری غریبی, اس کی محتاجی, اس کی تکلیف, اس کا درد, یہ گیا بھاڑ میں, صرف مفاد ڈاکٹر کا سب سے آگے. یہ جو سلسلہ ہے کہ جی لیبارٹری ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں, صرف جانے کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ آپ کوئی دکان کھولتے ہیں, اس کی تشہیر کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کس بات کا حصہ مانگ رہا ہے آپ سے جناب. اس نے تو مریض سے فیس لی ہے.
صحیح,
مریض سے فیس لے کر اس نے آپ کے پاس پرچی بھیجی ہے, آپ کے پاس بھی کیوں بھیجی ہے؟ مریض باؤنڈ تو نہیں ہے نا فلاں کے پاس جائے گا, مریض کی مرضی ہے, جہاں اس کو اچھا لگے گا وہاں جائے گا وہ.
صحیح,
ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ لیبارٹری والے سے پیسے مانگے گا؟ یہ جو اس کا پیسے مانگنے کا مرحلہ ہے یہ خالصتاً رشوت ہے, یہ مال حرام ہے, جائز نہیں اس کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے چھینکیں آ رہی ہیں, ویسے ہی لکھ دے گا ٹیسٹ, جناب نمونیا کا ڈر ہے مجھے, فلاں کا ڈر ہے. یعنی ساری ڈاکٹری جو ہے, ڈاکٹر جو بیٹھا ہے, ڈاکٹر ایک نباس کہلاتا ہے, نفس شناس, چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے, ہر چیز میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی جو ہے وہ ایک صاحب مجھے ملے پچھلے دنوں کہ خارش تھی انہیں, کہ مجھے خارش تو ہوتی رہتی ہے, کہا کہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیا, ٹیسٹ لکھ دیا تو وہ دوبارہ میں آیا تو وہ ڈاکٹر بھی نہ ملے, اب ٹیسٹ کے بعد جو دوا لینی تھی وہ ڈاکٹر بھی چلا گیا باہر, وہ ٹیسٹ بھی ضائع, اب کسی اور ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا کہ بھائی اس چیز کا کوئی ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے, بلا وجہ ٹیسٹ لکھا اس نے, تو کیوں لکھا ہے؟ 20%, 50%, 40% تو کمیشن ملنی ہے. تو یہ وائٹ کالر کرائم ہے, اور اس کو حکومتی سطح پر بھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ابھی حال میں ایک قانون پاس ہوا ہے کہ بھائی ڈاکٹر جو ہے کسی بھی میڈیکل کمپنی کا نام نہیں لکھے گا, وہ فارمولا لکھے گا, تاکہ جو کمپنی والے اس کو رشوت دے کے باؤنڈ کرتے ہیں ہماری اپنی دوائیاں بکوانی ہیں, یہ راستہ روکا جا سکے.
صحیح,
دوائیاں جو ہے وہ 50 روپے کی, 100 روپے کی لکھی جا سکتی تھیں, لیکن وہ اس کمیشن کے چکر میں 500 کی 5000 کی دوائیاں لکھتا ہے.
یا اللہ.
اب یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے, اس معاشرتی مسئلے میں ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا کافی نہیں ہے.
صحیح.
ایک ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ ایک بندہ 500,000 روپے خرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا, بولے گا کہ میں مریض سے 500 روپے لے کے کیسے گزارا کر لوں. آپ نے کیوں تعلیم اتنی مہنگی کی ہے؟
ٹھیک,
اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی کھپت کم ہے تو آپ پرائیویٹ جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں جو میڈیکل کرواتی ہیں اتنی بھاری اماؤنٹ لے کے آپ منع کر دیں ان کو. اگر آپ کے پاس کھپت زیادہ ہے تو آپ گورنمنٹ کے اور ادارے کھولیں.
صحیح.
ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ کے ادارے تو اپنی جو مہارت ہے اور اسٹینڈرڈ ہے اس میں سب سے آگے سمجھے جاتے ہیں.
صحیح.
جیسا کہ یہاں ڈاؤ میڈیکل ہے, جینا میڈیکل ہے, یہ ان کا معیار بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے.
جی.
اچھا آپ 2-4 اور کھول لیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈاکٹر جب کم فیس دے کر پڑھے گا تو اس کی جو لالچ ہے اس کا دروازہ بند ہوگا. اصل تو اس کی لالچ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے, اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ 500,000 تمہارے اوپر خرچ کر دیا ہے, تم کما کیا رہے ہو.
نہیں.
اب وہ یہ ذریعہ اختیار کرتا ہے. پھر مریض تو وہی ہے, پاکستان میں امیر لوگ گنے چنے ہیں.
ٹھیک.
کراچی میں 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ 500,000 لوگ ایسے ہوں گے جو کروڑ پتی ہوں گے, ارب پتی ہوں گے, باقی لوگ تو ایک متوسط لوگ ہیں, اس سے بھی نیچے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. تو مرض تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنے مفادات کو آگے رکھ کے آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو پھر تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا نا. معاشرے میں انتشار نہیں پھیلنا چاہیے.
اور انتشار پھیلانے والوں کا اعلی کار بھی پھر بندہ بننے,
مطلب انتشار کی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی یہ جنگ نہیں ہے, لیکن انتشار تو ہے نا, غریب کو اذیت پہنچ رہی ہے, ضرر پہنچ رہا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, رشوت کا دروازہ کھل رہا ہے, گورنمنٹ سطح پر اس کو برا کہا جا رہا ہے لیکن اقدامات نہیں ہو رہے. پھر
صحیح. اب اس سے سوال یہ ہے کہ یہ بندہ یہ جاب کرے یا نہ کرے, ڈاکٹر کو آفر کرے نہ کرے؟
بالکل بھی نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے جی. ساتھ ساتھ ہے یہ بھی یاد رہے کہ مسیحا ہے, مسیحائی کرے, یہ زخم دینے والا تو نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال مزید لیتے ہیں آپ کی.
نور مفتی صاحب کو سوال پوچھنا سی کہ اے پراپرٹی کے معاملے دے وچ بعض بات ایک بندہ پراپرٹی جڑا ویچنا چاہندا وے وہ کہنا کہ میرا پلاٹ مینوں 25 لاکھ دا دے دو, اگو پارٹی انہاں نوں 30 لاکھ دی مل جاندی ہے, تے پھر او بندے جڑے نے نا بعد کا دلال جڑے نے وہ اس طرح کردے نے کہ وہ پہلے اپنے بندے دے نام لکھوا لیندے نے سٹام اس بندے کولو جڑا کہنا کہ میری 20 لاکھ دی ویچ دو, تے بعد او اگلی پارٹی جڑے کوئی جڑی کہنی کہ مینوں 30 دی دے دو, تے اونوں پھر اپنے بندے دے تھرو لکھوا کے دے دیندے نے. کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ یعنی انہاں نوں پتہ ہے کہ سانوں ہن وچ پروفٹ مل رہی ہے تے او پھر کی کردے نے
جس کو آپ بروکر بناتے ہیں وہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے, جتنے میں سودا ہو رہا ہے اتنے کا ہی اس کو بتانا ضروری ہے. اچھا ایک تو پہلو یہ ہے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں جا کے کہ بھائی کوئی پلاٹ ہو تو دیکھیے گا, تو وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہو جاتا آپ کا, وہ دیکھے چاہے نہ دیکھے.
ٹھیک ہے.
اب اس کو پتا ہے کہ ایک پارٹی مارکیٹ میں گھوم رہی ہے, اس کو یہی پلاٹ چاہیے, اور وہ کسی جاننے والے کو کہتا ہے تم خرید لو, 20 کا اس نے خرید لیا, اس پارٹی کو یہ پارٹی 25 دینے کے لیے تیار ہے. اب اس بندے کو اس نے کہا کہ یہ 25 کا ہے, یہ صورت تھوڑی سی مختلف بنے گی. ایک تو ٹاپ ماننا کہلاتا ہے اس مارکیٹ میں, کبھی پارٹی سے خریدا ہی اس نے 20 کا اور اس کو آ کے بتایا 25 کا, یہ تو غلط ہے.
صحیح.
لیکن اگر کوئی شخص خود خرید لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ پلاٹ اتنے کا ہے, اس میں وہ پہلو نہیں پایا گیا.
ٹھیک.
پہلے پایا جا رہا تھا, لیکن اب یہ عمل کرنا کس طرح ہے اس میں تفصیل ہوگی.
صحیح. تفصیل جاننے کے لیے پھر دارالافتاء اہل سنت آئیے اور مفتی صاحب کو مکمل مرحلے کی, مکمل معاملے کی جو کچھ صورتحال بنتی ہے اس کے آگاہ کیجیے. سوالات ہو سکتا ہے اس کے تحت سوالات ہوں کہ اب کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. مفتی صاحب چند سوالات آپ سے کریں گے, معاملہ مزید واضح ہو جائے گا اور جو صورت ہوگی آپ کی موجودہ اس کے مطابق انشاءاللہ جواب بھی مل سکے گا. مزید سوال لیتے ہیں.
محمد مدثر رضا تاری مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ابھی چیز آئی بھی نہیں ہوتی اور وہ بک جاتی ہیں, کس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں؟
کاروبار میں ضروری ہے کہ چیز آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے, اور بھی شرائط ہیں لیکن ایک شرط یہ بھی ہے چیز آپ کی ملکیت میں ہو. جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے. بعض اوقات شیئر آتے ہیں, کمپنی ابھی آئی بھی نہیں ہوتی, کاغذوں میں ہوتی ہے, شیئر بک جاتے ہیں. آج کل تو کیا نہیں سن رہے, پہلے سنتے تھے ایسا
جی,
تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا پچھلے دنوں ہم نے اسٹاک ایکسچینج کا بھی دورہ کیا اور جو ہمارے تصور میں تھا اس سے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ وہاں سود کا کام ہو رہا ہے. اور ارے ایک کمپنی مثال کے طور پر ایک فوڈ کمپنی ہے جو گھی تیل کا کام کرتی ہے, اناج کا کام کرتی ہے, جب اس کی اسٹیٹمنٹس کھولتے ہیں تو وہاں بھی جناب اس نے اپنا پیسہ سودی بینک میں رکھا ہوا ہے, اس نے سودی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے. تو یوں عجیب و غریب صورتحال ہے.
اللہ اکبر. اللہ ہمارے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں حلال کمائی کی طرف ہی رہنا چاہیے, جو نہیں ہے ان کو اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو, احکام تجارت, احکام تجارت.